السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أشهد بارك تعالى واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر. آج کے خطبے کا موضوع ہے پردے کی نعمت. پردہ اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. پردے کی نعمت سے کیا مراد ہے؟ پردے کی کیا حقیقت ہے؟ پردے کی کتنی صورتیں ہیں؟ بے پردگی کیا ہوتی ہے؟ بے پردگی کی سزا کیا ہوتی ہے؟ آج ہمارے مسلمان معاشرے میں اس پردے کی کیا اہمیت ہے؟ اس موضوع کے تعلق سے آج کی نشست میں بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر اتنی ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے. ہم سراپا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی محبت اور قرب پیدا کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ان مختلف نعمتوں میں سے، جیسے کہ اولاد کی نعمت، رزق حلال کی نعمت، گھر کی نعمت، اچھی بیوی کی نعمت، اور اچھی تعلیم کی نعمت، اچھے دوستوں کی نعمت، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالی نے کسی کو عطا فرمائی ہے تو وہ توحید اور اتباع سنت کی نعمت ہے. دین اسلام کی بنیاد توحید اور اتباع سنت ہے، اور یہی بنیادی مقصد ہے کلمہ توحید کا اور کلمہ شہادت کا. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ توحید ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتباع سنت ہے. یہ سب سے عظیم نعمت ہے، اور اسی نعمت کے ساتھ ایک اور نعمت ہے جو اس سے جڑی ہوئی ہے، جو ان سے بالکل جدا نہیں ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم کی نعمت. کیونکہ صراط مستقیم کا معنی ہی توحید اور اتباع سنت ہے. اور یہ صراط مستقیم جو ہے، یہ خاص لوگوں کی صراط مستقیم، یہ خاص لوگوں کا راستہ ہے. ہر انسان یا ہر مسلمان اس راستے سے واقف نہیں ہے. بہت کم لوگ، خاص لوگوں کو اللہ تعالی نے اپنی خاص نعمت سے نوازا ہے، اور ان کے لیے صراط مستقیم کو آسان کر دیا ہے. ہم سورہ فاتحہ میں نماز میں جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے ساتھ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کیونکہ دیکھنے کے تو بہت سارے راستے سیدھے ہیں لیکن حقیقتاً ایک ہی راستہ سیدھا ہے، ایک ہی صراط مستقیم ہے، اور وہ ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. یہ کون سی خاص سی نعمت ہے اور کس پر یہ خاص نعمت تھی؟ یہ خاص نعمت ہے قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے کی، اور یہ خاص نعمت ہے اس امت کے سرداروں کی. یہ خاص نعمت اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سرداروں پر نازل فرمائی، اور امت کے سردار، امت کے علماء دین ایمان اور تقویٰ میں سب سے بلند مرتبہ حاصل کرنے والے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے بہترین لوگ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الذین انعمت علیہم کی جب تفصیل بیان فرمائی ہے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیین تو ہم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، صدیقین، شہداء اور صالحین یہ کون ہیں؟ سر فہرست اب پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اور قرآن اور سنت کے نصوص جمع کر کے دیکھ لیں تو آپ کو صرف ایک ہی لفظ نظر آئے گا جو ان تینوں چیزوں پر بلند درجے پر فائز ہوئے، الصدیقین والشہداء والصالحین، اور وہ ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور پھر ان کے بعد ان کے جانشین تابعین، پھر ان کے بعد میں آنے والے اتباع التابعین. یہ مختلف سی نعمتیں تھیں جو اللہ تعالی نے ہم پر نازل فرمائی ہے. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے پردے کی نعمت، جس سے آج اکثر مسلمان غافل ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور جب ہم پردے کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں ہمیشہ عورتوں کے پردے کی بات آتی ہے. یہ پردے کا ایک حصہ ہے. عورتوں کا پردہ واجب ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن کیا پردے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف اس کا مقصد یا اس کی حد عورتوں تک ہوتی ہے بس، یا پردے کا اور بھی معنی ہے شریعت میں؟ جب ستر کی بات کرتے ہیں تو ستر کا معنی حجاب سے الگ ہے. ستر میں حجاب بھی شامل ہے اور ہر وہ چیز شامل ہے جو پردے میں رکھ دے، جو بے پردگی سے محفوظ کر دے وہ ستر ہوتا ہے. لیکن کیا پردہ صرف جسم کا ہوتا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں شریعت کے نصوص میں پردہ کیا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ ستر کسے کہتے ہیں، اور مغفرت اور استغفار کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل حیی، ان اللہ عز وجل حلیم حیی ستیر، بے شک اللہ تعالیٰ عز وجل حلیم ہے، بردبار ہے، حیی حیا کرنے والا ہے، ستیر پردے میں رکھنے والا ہے. یحب الحیاء والستر، شرم و حیا اور پردے کو پسند فرماتا ہے. اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے تین پیارے نام ہیں، الحلیم، الحی اور الستیر. اور اللہ تعالیٰ کے نام، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہ مثل کوئی ذات ہو نہیں سکتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کے نام بھی بلند ہے اور ان جیسے کسی کے نام نہیں ہے اور کوئی مثلیت باقی نہیں رہتی. جب ہم کہتے کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے، اور مخلوق میں سے بھی بعض لوگ حلیم ہوتے، بردبار ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مخلوق کا حلم خالق کے حلم کے جیسا ہے، یا اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ کیونکہ مخلوق بھی حلیم ہے، خالق بھی حلیم ہے، تو پھر ہم اب حلیم کے معنی کی تأویل کریں گے تاکہ ہم اس تشبیہ سے بچ جائیں اور یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ حلیم تو ہے بغیر حلم کے، صرف الفاظوں کو مانیں گے، صرف لفظ کو، اور وہ بھی بے معنی مانیں گے. یہ بھی غلط ہے، یہ بدعقیدگی ہے. یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ حلیم تو ہے، اللہ تعالیٰ کے نام تو ہم مانتے ہیں، لیکن صفات میں سے صرف بعض صفات کو مانتے ہیں، سات صفات جیسے کہ اشاعرہ کہتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں مانتے ہم، اور حلم ان سات صفات میں نہیں ہے. علم ہے، ارادہ ہے، اور قدرت ہے، سمع ہے، بصر ہے، کلام ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو سات صفات ہیں ان کی دلیل تو ہے قرآن اور سنت میں، اور عقل میں بھی پہلے دلیل موجود ہے. ہم پہلے عقل سے سوچتے ہیں اور عقل پہ تولتے ہیں، جس کو عقل مان لے پھر ہم شریعت کے نصوص میں دیکھتے ہیں. اگر وہاں سے کوئی دلیل مل جائے اور عقل کے مطابق ہو، منافی نہ ہو، تو ہم مان لیتے ہیں، عقل کے مخالف تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ سمیع ہے، کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، حلیم ہے نہیں مانتے ہیں. کیوں؟ سمیع تو عقل بھی مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے تو سنے گا ضرور، یا عقل لازم کر دیتا ہے جو زندہ ہے وہ سنے گا تو ضرور، لیکن حلیم عقل نہیں مانتی، کیونکہ ہر زندہ ذات کی صفت حلیم ہوتی نہیں ہے، تو عقل پہ جا کے تولا ہے. اچھا، حلیم کیوں اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی اور نام نہیں ہو سکتی؟ حلیم صفت کیوں نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی؟ کہتے ہیں اس میں مشابہت لازم آتی ہے، مخلوق بھی حلیم ہے. تو عجب سی بات ہے بھائی، تو مخلوق سمیع نہیں ہے کیا؟ جیسا کہ سمیع اللہ تعالیٰ کے لیے اس صفت کو ثابت کیا ہے، یہ صفت مخلوق میں بھی موجود ہے. تو ایک قاعدہ بیان کرتے علماء، بڑا پیارا قاعدہ، القول فی بعض الصفات کالقول فی بعض الآخر. جب صفات کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو پھر ترازو ایک ہونا چاہیے. بعض صفات کو مانتے، بعض کا انکار کرتے، تو ترازو کیا ہے تم لوگوں کا؟ یا تو سب کا انکار کرو جیسا کہ معتزلہ کرتے ہیں، جہمی کرتے ہیں، یا سب کا اقرار کرو. یہ بیچ والی بات کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ. اللہ تعالی حلیم ہے، بردبار ہے، حیی ہے، حیا کرنے والا ہے، ستیر ہے، پردے میں رکھنے والا ہے. اور اللہ تعالی حیا کو اور پردے کو پسند بھی فرماتا ہے، یعنی اپنے بندوں میں، اپنے بندوں میں سے جن لوگوں کی صفت میں شرم و حیا ہو اور پردہ ہو، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی پسند کرتا ہے. تو اس میں، اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے حیی اور ستیر کے نام اور صفات بیان فرمائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے حیا کو اور پردے کو، یعنی کوئی منافات نہیں ہے. اور قاعدہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کہ ایک آیت کے ایک حصے میں اسماء و صفات کے بعد میں. تو میرے بھائیوں، یہ بہت اہم بات ہے جسے اکثر لوگ غافل ہیں کہ توحید کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو ایمان کی بنیاد ہے توحید، اور توحید کی تین قسمیں ہیں. ان تین قسموں میں سے ایک قسم توحید اسماء اور صفات، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کی توحید. یہ کیا ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگ دعوت کا کام بھی کرتے ہیں، علم بھی حاصل کرتے ہیں شریعت کا، ان کو بس ڈگریاں بھی ہوں گی شاید، توحید اسماء و صفات کے باب میں بہت سارے لوگ پھسلے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ اصول کی بنیاد پر یہ علم حاصل نہیں کیا. تو یاد رکھیں قاعدہ، اسماء و صفات کے باب میں سورہ شورہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اب اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بعد کسی کا قول چل سکتا ہے؟ کسی کی بات مانی جا سکتی ہے؟ جب اللہ نے فرما دیا ہے واضح الفاظوں میں لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی شے نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، مثلیت کا مکمل انکار ہے. وہو السمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. انکار کیا؟ نفی کی، مثلیت کی، اور ثابت کیا؟ اقرار کیا؟ دو نام اور دو صفات، السمیع اور البصیر. جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نام یا اپنے صفات بیان فرمائی ہیں قرآن مجید میں، یا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اور ثابت ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اور صفت ہے، تو اس میں پھر مثلیت کی بات آ ہی نہیں سکتی. لیس کمثلہ شیء، اگر مخلوق میں صفت پائی جاتی ہے تو پھر مخلوق کی اپنی ذات اور اپنی صفات ہیں، خالق کی اپنی ذات اور اپنی صفات ہیں، دونوں میں کوئی مثلیت کا امکان ہی نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء. اور اگر یہ لازم اور ملزوم سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ بعض عقل والے اپنے آپ کو عقل والے کہتے ہیں اور علم الکلام کے دلدل میں غرق ہوئے ہیں، اگر یہ لوگ یہ سمجھتے کہ لازم اور ملزوم ہے کہ اگر یہ صفات خالق اور مخلوق دونوں میں موجود ہے، مشابہت اور مثلیت لازم آتی ہے، تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس پر اتفاق ہے، مخلوق بھی موجود ہے، اس پر بھی اتفاق ہے، تو یہاں پر مشابہت کیوں نہیں ہوتی؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کیا ہے بغیر مشابہت کے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اقرار کرو بغیر مشابہت کے. کیا فرق ہے؟ خالق موجود ہے، مخلوق بھی موجود ہے، یہاں پر مشابہت کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں اسماء و صفات کے بعد مشابہت ہوتی ہے؟ کیونکہ بعض ایسے لوگ آئے امت میں. یاد رکھیں بشر مریسی جو ہے، یہ نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے تاریخ، بشر مریسی، یہ امام قاضی ابو یوسف. کون ہے قاضی ابو یوسف؟ ہم سب جانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں، معروف امام ہیں رسول جماعت کے. ان کے شاگردوں میں سے ایک شخص بچری مریسی راہ راہ سے بھٹک گیا اور اسماء و صفات کے باب میں غلطی کی، انکار کیا، اعتزال کا راستہ اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا. وجہ کیا تھی؟ کہ علم الکلام جو ہے اس کی اہمیت بیان کرنا شروع کی، اور آہستہ آہستہ راغب ہوتے گئے. ان کے استاد نے منع کیا ایک دفعہ، دو دفعہ، اور آخر میں یہ کہا یاد رکھیں اے بشر مریسی، جو علم الکلام سیکھتا ہے وہ زندیق ضرور ہو جاتا ہے، جو علم الکلام سیکھتا ہے وہ زندیق ضرور ہو جاتا ہے. اور آخر وہ شخص زندیق ہوا، کیونکہ جب علماء سے، علماء حق سے، علماء ربانی سے دوری اختیار کی جاتی ہے تو پھر راستے جو باقی رہ جاتے ہیں وہ صراط مستقیم سے دور راستے بچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. مقدمے کے طور پر میں نے یہ اہم چند باتیں بیان کی ہیں. ہم پردے کو سمجھیں نہ سمجھیں، لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں سمجھے تو پھر پردے کو کیا سمجھے گا؟ پھر اس پردے کا معنی کیا باقی رہتا ہے؟ اب پردے کی بات کرتے ہیں. عورتوں کے پردے کے تعلق سے یا جسم کے پردے کے تعلق سے میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس جگہ پر بھی، دوسری جگہ پر بھی اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بیان کیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ عورتوں کا پردہ جو ہے وہ پورے جسم کا پردہ ہے، اجنبیوں سے جو محرم نہیں ہیں ان سے پورے جسم کا پردہ ہے. اور عورت کا جو سب سے زیادہ خوبصورت چیز اللہ تعالیٰ نے عورت کو عطا فرمائی ہے وہ ہے چہرہ. اصل پردہ چہرے کا ہوتا ہے. بعض لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، اور پردہ ہوتا ہے جسم کا چہرے اور ہتھیلوں کے سوا. اور بعض روایت پیش کرتے جن میں ضعف پایا جاتا ہے, ضعیف روایات ہیں, اور اس میں علماء کا اختلاف, لیکن جو صحیح قول ہے جماعت کے علماء کا جو صحیح قول ہے کہ پردہ چہرہ کا ہوتا ہے عورت کا, پورے جسم کا پردہ ہوتا ہے. اور اگر نصوص کی تعویل کی وجہ سے کوئی یہ فتویٰ دیتا ہے کہ عورت کے چہرے پردہ نہیں ہے تو وہ اہل سنت جماعت سے خارج نہیں ہوتا, یاد رکھیں اس مسئلے کو بھی سمجھیں ذرا. لیکن جو اسماء صفات کا انکار کرتے وہ اہل سنت جماعت سے خارج ضرور ہوتا ہے. نصوص کی بنیاد پر ایک عالم اپنے تقوی اور اپنے علم جو اللہ تعالیٰ سے عطا فرمایا اس کی بنیاد پر نصوص کو دیکھتا ہے, قرآن کی آیات اور حدیث کو دیکھتا ہے, اور وہ یہ فتویٰ دیتا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا, تو ایسے عالم کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اہل سنت جماعت سے خارج ہو چکا ہے اپنے اس فتوے سے, کیونکہ اس نے جو صحیح فتو اس کے خلاف بات کی ہے. یہ علمی بات میں بتا رہا ہوں, ہاں یہ اجتہادی غلطی ہے اس کی ہے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے, مجتہد فیصلہ کرتا ہے, اس کا فیصلہ غلط ثابت ہوتا ہے اس کو ایک اجر ملتا ہے, اور اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو تو دگنا اجر ملتا ہے. تو علماء حق جو ہیں حسن جماعت کے علماء معصوم نہیں ہے, غلطی کا امکان ہے, معصوم نہیں ہے. اگر کوئی فتویٰ دیتے اس میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو ان پر گناہ نہیں ہے, بلکہ وہ ایک ثواب ان کو مل چکا ہے. بعد میں آنے والے لوگ جو ان کی اتباع کرتے ہیں وہ اس شرط کے ساتھ اس فتوے پہ عمل کریں کہ اے اللہ تعالیٰ جب بھی مجھے حق ملے گا دلیل کے ساتھ تو میں اس بات کو چھوڑ کر دلیل کی طرف چلا جاؤں گا, یہ درست ہے. لیکن اندھی تقلید کرنا, میرے عالم نے بتا دیا ہے, اس نے یہ کہہ دیا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا, بس میرا بھی یہی دین ہے, آگے جتنے بھی نصوص آئیں وہ سمجھ بھی رہے پھر بھی چھوڑے کیونکہ میرے امام نے کہہ دیا, یہ اندھی تقلید ہے, یہ حرام, یہ جائز نہیں ہے. اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. عورت کے پردے کے تعلق سے جو نصوص ہیں قرآن مجید میں, اگر تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے اور صحیح سلیم عقل کو استعمال کیا جائے تو بات بالکل واضح ہے. ایک آیت میں آیا ہے وَلَوْدُنِينَ عَلَيْهِنِ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ, اپنے جلباب کو نیچے کر لیں اور ڈھانپ لیں. جلباب کیا ہوتا ہے؟ وہ چادر ہوتی ہے جو عورت استعمال کرتی ہے پردے کے لیے, بڑی چادر جو سر سے لے کے جسم پورے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے. اب یدنین علیہنہ کہ وہ اس چادر کو نیچے کر لے. اب چادر کو نیچے کیسے کریں؟ بائی پاس بنا کے چہرے کے علاوہ اور پھر جسم کو ڈھانپیں گے؟ یدنین علیہنہ کہ چھوڑ دے نیچے کر دے, جس میں چہرے کا مکمل ستر آ جاتا ہے. اور پھر امہات المؤمنین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی ان سے سوال کرنا چاہتا ہے فسألوا من وراء حجاب, حجاب کے پیچھے سے سوال کریں. اب اگر ام المؤمنین رضی اللہ عنہن سے کوئی سوال کرتا ہے اجنبی شخص, اور ام المؤمنین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ پردے کے پیچھے سے بیٹھ کے اور بات میں نرمی نہ کرے, یہ بھی انسٹرکشنز دیکھیں آپ, تعلیمات دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ عورت اگر بات بھی کرے مردوں سے, غیر محرم مردوں سے, تو زبان میں لچک نہیں ہونی چاہیے. فیطم الذي في قلبه مرض, تمہیں کیا پتا کہ جس کے دل میں کوئی مرض ہو, ٹیڑے دل والے غلط سمجھ لیں اور پھر کوئی گناہ ہو جائے. دیکھیں یہ درمد کس کے لیے ہیں؟ اس زمین پر چلنے والے بہترین لوگوں کے لیے ہیں, عظیم لوگوں کے لیے ہیں. ایک طرف امہات المؤمنین ہیں, دوسری طرف صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم. ہمارے دلوں کا کیا حال ہے؟ ہم پاک دل ہیں, پیدائش پاک دل ہیں. سبحان اللہ, بعض لوگ کہتے ہیں بھائی پردہ تو دل کا ہوتا ہے بھائی, ہم نے بیٹوں کو سمجھا دیا ہے, گھر والوں کو سمجھا دیا ہے, ان کا دل کا پردہ کافی ہے, ہمیں یہ نہ کہو کہ چہرے کا پردہ ہوتا ہے. ہم آزاد لوگ ہیں, آزادی پسند کرتے ہیں. یہ تنگ دلی, یہ تنگ سوچ تمہیں مبارک ہو, دل کا پردہ ہوتا ہے. سبحان اللہ, سن لیں ذرا اللہ کا فرمان, سن لیں امہات المؤمنین, کیا وہ دل کا پردہ نہیں کرتی تھی؟ صحابہ کرام دل کا پردہ نہیں کرتے تھے؟ یہ تعلیمات کس کے لیے ہیں؟ بات نرمی سے بھی نہ کریں, جو بات کریں سیدھی بات کریں, لچک بات میں نہ ہو, کیونکہ یہ غیر محرم ہے اور شیطان خون میں دوڑتا ہے. کبھی بھی یہ شیطان اس انسان کو اکسا سکتا ہے تو کوئی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اور بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں دلوں کے پردے کافی ہیں, یہ جہالت کی انتہا ہے. تو خاص طور پہ آج کل کے دور میں جہاں پر بے پردگی عام ہو چکی ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, جہاں پر شہوتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنی آنکھیں اپنا منہ کہاں کرے، کوئی جگہ نظر نہیں آتی، کوئی ٹی وی چینل خالی نہیں رہا اس بےہودگی سے، بے پردگی سے، کوئی راستہ، کوئی بازار خالی نہیں رہا، اپنا چہرہ کہاں لے کے جائے، اس کے باوجود بھی کہ دلوں کے پردے ہوں. پھر یہ جو اسمارٹ فونز آئے ہیں، اب دیکھیں ہمارے بچے کتنی دیر ان اسمارٹ فونوں میں لگاتے ہیں، اور نیٹ کے ذریعے کتنی میسیجز آتے ہیں اور کیا کیا تصویریں آتی ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے؟ اس لیے یہ بات کریں کہ دل کا پردہ کافی ہے، یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے معذرت کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین سچا ہے اور حق ہے اور واضح الفاظ ہیں. اگر سوال کرنا ہے ام المؤمنین سے، درجہ دیکھیں آپ، اپنی سگی ماں سے بھی زیادہ درجہ ام المؤمنین کا، امہات المؤمنین سے اگر سوال کرنا ہے پردے کے پیچھے سوال کرو. اگر ام المؤمنین راستے میں جا رہی ہو، گھر میں تو پردہ کرے، چہرے کا بھی پردہ کرے، تو اور اگر راستے میں جانے بہر تو چہرے کا پردہ نہ کرے. اور اسی آیت میں حکم دیا گیا ہے قل ازواجک ونساء المؤمنین، دوسری آیت کی جلباب والی آیت میں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی عورتوں، اپنی گھر والیوں کو حکم دو اور مومن عورتوں کو بھی حکم دو، اس جلباب والی آیت میں. اگر ان دونوں آیتوں کو ہم سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ چہرے کا پردے کا حکم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. پھر اس قرآن مجید کی آیات کو سلف نے کیسے سمجھا ہے؟ امہات المؤمنین سید ام سلمہ رضی اللہ عنہا چہرے کا پردہ کرتی تھی، سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا معروف روایت میں بیان فرماتے، جب ہم کسی قافلے میں ہوتے، حج عمر پہ جاتے اور کوئی قافلہ ہمارے سامنے آتا، اس میں غیر محرم مرد ہوتے، تو ہم اپنی سروں کی چادریں اپنے چہرے پر سرکا دیتے، تو چہرے کا پردہ تو ہے، واجب ہے. مردوں کا پردہ کیا ہے؟ چلو عورتوں کے پردہ کی بات ہو، جس نے مزید اس کی تفصیل سننی ہے تو دین اسلام میں عورت کا مقام کے درس میں نے تفصیل سے دلائل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا، جس نے سننا ہے تو یہ درس ریکارڈ ہو چکا ہے، آپ مزید تفصیل سن سکتے ہیں. مردوں کا پردہ جو ہے، اب مردوں کے پردہ کی میں کیا بات کروں، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے بچوں پر رحم فرمائے. یعنی بعض لوگوں نے اپنے بیٹوں کو تو اچھا پردہ دیا ہے، لیکن اپنے آپ کو اور اپنے بیٹوں کو پردہ نہ دے سکے. جسم کے پردے کی بات میں کر رہا ہوں. مرد کے لیے جو ستر ہے، جو پردہ ہے، وہ ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک، یعنی گھٹنا اور ناف پردے میں شامل ہیں، کیونکہ ڈھانپنا ضروری ہے. دیکھا یہ جاتا ہے، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں، ہمارے بچے بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، عجیب و غریب فیشن سے آئے ہیں. کوئی یہ نکر والا فیشن دیکھا ہے؟ نکر والا فیشن، اب اتنی گرمی لگی ہے ہمارے بچوں کو پتہ نہیں کہ اب بغیر نکر کے وہ بیچارے بکالے تک بھی نہیں جا سکتے. میرے پاس مریض آتے ہیں، واللہ میری شرم آتی ہے، میرے پاس مریض آتے ہیں، بیمار ہیں، اپنی ماں اور بہن کے ساتھ آئے ہیں، ماں اور بہن کا چہرہ بھی ڈھانپا ہے، پورے جسم کا پردہ ہے، اور یہ اپنی آدھی ران، یعنی جب کرسی پہ بیٹھا اس کو، میں پھر بیڈ پہ بٹھایا اسے میں نے، جب وہ بیٹھا ہے تو اس کے تقریباً، اب میں کیا بتاؤں کہ آدھی ران سے بھی اوپر اس کے جو ہے نا وہ اس کے یہ کپڑا تھا یا یہ جو اس نے شارٹ پہنا ہوا تھا. پھر گھر میں جب لیٹتا ہوگا، اٹھتا بیٹھتا ہوگا، ماں نہیں دیکھتی ہوگی اسے، اس کی بہنیں نہیں دیکھتی ہوگی، سراپا بعض بچے جو ہیں ہماری اولادوں میں سے، کہ ماشاء ہماری اولادیں کون ہیں، یہ ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے کسی نہ کسی درجے پر. ہاں والدین کی تو اولین ذمہ داری ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کسی سے نصیحت کرتے ہیں، بیٹا یہ کیا پہنا ہے، یعنی یوں گھور کے دیکھتے اور کہتے اچھا اس کے دل میں تمہیں کیا ہے، اپنے کام سے کام لو. یہ شکر ہے کہ تھوڑا سا یعنی ایک ادب باقی ہے کہ ڈاکٹر ہے، تھوڑی سی عزت ہے، بےچارے چپ کر جاتے ہیں، لیکن آنکھوں سے تو بات کر ہی جاتے ہیں، زبان سے نہ کہیں، آنکھوں سے کر ہی جاتے. بھائی اپنے کام سے کام رکھو، بھی ہمیں ڈسٹرب نہ کرو، ہم تو ایسے ہی ہیں. میری ماں بہن دیکھتی تمہیں کیا ہے بھائی، دیکھنے دو اسے. اتنی بے حیائی، اتنی بے شرمی ہمارے گھروں میں، مسلمان گھرانوں میں. یہ کب ہوا؟ جب دین سے دوری ہوئی، ایمان کمزور ہوا، اور فحاشی عام ہوئی، گھر گھر میں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. میں نے بعض مردوں کو دیکھا ہے داڑھی والے, داڑھی میں سفیدی ہے, یہ چڈی پہنی ہوئی ہے. اے بزرگوں کیا ہو گیا, فیشن ہے یار. یعنی اب اس عمر میں بھی تم نے فیشن کرنا ہے؟ گرمی لگی ہے تو کوئی ہلکی سی کوئی ٹراؤزر لے لو, کوئی اور چیز لے لو بھائی. بہت سارے طریقے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے. اب اتنی گرمی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل نار جہنم اشد حرا, جہنم کی آگ بہت زیادہ سخت ہے, اس کی گرمی بہت زیادہ شدید ہے. وہاں پر کیا کرو گے؟ یہ تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی اور نافرمانی کر بیٹھتے ہو, وہاں پر کیا کرو گے؟ اور بعض بچے اس بے پردگی میں, ایک چیز بتا دوں میں, ہمارے بعض جوان بعض بچے ماشاءاللہ اچھے ہیں, لیکن باقی چیزیں رہ گئی ہیں, شاید وہ جانتے نہیں ہیں یا کسی نے بتایا نہیں ہے یا وہ اس چیز سے کبھی غافل ہو جاتے ہیں. جب نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو بعض بچے جو ہیں دو بڑی غلطیاں کرتے ہیں. ایک تو ان کا ٹراؤزر جو ہے وہ زمین پہ لگ رہا ہوتا ہے, یا تو پہنا ہے شارٹ پہنا ہے یا پہنا ہے تو ٹراؤزر, یعنی دونوں میں نافرمانی ہے. مسلمان کا کپڑا جو ہوتا ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہوتا ہے, اور جو ٹخنے کے نیچے ہے وہ جگہ جہنم میں جلائی جائے گی, سزا ملے گی اسے. اور دوسری غلطی کی پینٹ جو ہوتی ہے وہ اتنی ڈھیلی ہوتی ہے کہ آدھی شرمگاہ کے قریب نیچے یعنی گری ہوتی ہے. بیچاری اگر اس کی زبان ہوتی تو بیچاری رو کے کہتی اللہ کے مجھے پکڑوں میں گرنے والی ہے. یہاں تک اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے بیچاری کے ساتھ. اور جب سجدے میں جاتے ہیں واللہ, یعنی اگر نماز کے دوران نمازی کا ستر سے پردہ ہٹ جائے اور اس کا ستر ظاہر ہو جائے اور اسے فوراً نہ ڈھانپے, اس شخص کی نماز نہیں ہے, نماز نہیں ہے. اب کتنی ایسے ہمارے جوان ہمارے بچے ہیں جو نماز پڑھنے کے باوجود بھی بے نمازی ہیں. کیوں؟ فیشن کے نام پہ. ایک بچے سے میں نے کہا بیٹا ٹھیک کر لو, کہتے ہیں ہنسیں گے میرے اوپر, میرے دوست ہنسیں گے میرے اوپر. دوست ہنستے ہیں, اللہ کی نافرمانی کر لو گے پھر دوست تمہیں آ کے بچائیں گے. تم کیوں نہیں پہل کرتے ہو؟ کوئی تو اچھا ہونا چاہیے نا. آپ یہ ثابت کرو کہ میں تم سب سے اچھا ہوں کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں. ہمیشہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک برا لڑکا آتا ہے دس کو خراب کر دیتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے کہ دس اچھے لڑکے ایک کو ٹھیک کر لیں؟ جہالت ہے نا, اور دین سے دوری ہے, غفلت ہے, انفارمیشن کے سیلاب ہیں. اتنے بڑے سر ہیں, سر تو چھوٹے لیکن ماشاءاللہ اپنے سر سے زیادہ انفارمیشن ہمارے بچوں کو بھرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. کوئی چیز پوچھ لیں فٹافٹ جواب دیں گے. لیکن اگر آپ قرآن مجید کے تعلق سے یا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یا کسی صحابی کے نام سے آپ کوئی سوال کر دیں, صحابہ کرام سے کوئی سوال کر دیں یا دین اسلامی شریعت کی بنیادوں میں سے کوئی سوال کر دیں, تو بہت مشکل سے کوئی جواب دے پائے گا. اپنا پردہ ٹھیک کر لیں, اپنا رشتہ اپنا دل اپنے رب سے جوڑ دیں. واللہ دنیا میں بھی برکت ہے, عزت ہے, خیر ہے, اور آخرت میں بھی اس سے بھی زیادہ عزت ہے, برکت ہے اور خیر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. دوسرے قسم کا ستر جو جس سے اکثر لوگ غافل ہیں, جو اصل بات تھی جس کو کرنی تھی, وہ ہے گناہوں پر پردہ. ہم سب گنہگار ہیں, سب خطا کار ہیں, سب گناہ کرنے والے ہیں. یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے گناہوں کو اپنے پردے میں ڈالا ہوا ہے, اب ہمارے گناہوں پر پردہ رکھا ہوا ہے. اگر یہ پردہ نہ ہوتا, امام سفیان ثوری فرماتے ہیں اگر گناہوں کی بدبو ہوتی تو میرے قریب کوئی بیٹھ نہ سکتا. اگر ایک گناہ کریں تو ایک بدبو شروع جسم سے ہو جائے, دوسری کریں تو دگنی ہو جائے, تیسرا کریں تو اور بدبو ہو جائے, تو کوئی کسی کے قریب بیٹھ سکتا ہے؟ امام سفیان ثوری جیسا کون ہے؟ اور دوسرے امام فرماتے ہیں سلف صالحین میں سے کہ اگر میں ایک گناہ کرنے کے بعد گھر میں ایک پتھر پھینکتا تو کچھ دنوں کے بعد چند عرصے کے بعد پر گھر میں داخل نہ ہو سکتا. گناہ تو ہو جاتے ہیں سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. بڑی نعمت ہے واللہ, بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. واللہ ہم اس لائق نہیں ہیں, ہم نالائق لوگ ہیں, مسکین ہیں, حقیر ہیں, فقیر ہیں. اس رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی نے جب ہمیں پیدا کیا وہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کون ہیں, ہم کیسے ہیں. ہم ایسے ہی ہیں, ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. گناہ کرنے میں یا ہونے میں قباحت نہیں, ہو جاتا ہے گناہ کیونکہ ہم ہیں ایسے. لیکن گناہ کرنے کے بعد اس پر اصرار کرنا یا اسے سرعام کر دینا, مجاہرہ کرنا, یہ قباحت ہے, اس کی پکڑ ہے. اور گناہوں کے پردے کے تعلق سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر اخاہ فی الدنیا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اپنے مسلمان بھائی پر پردہ ڈالتا ہے دنیا میں, اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں پردے میں رکھتا ہے. اور مسلمان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کی توبہ کی یا اس کی مغفرت کی یا اس کی اچھائی کی امید ہے ہی نہیں, اب اس نے ایسے رہنا ہے ایسے مرنا ہے. نہیں میرے بھائی, بڑی غلط فہمی ہے یہ. اگر ہر گناہگار ایک گناہ سے ہلاک ہو جاتا تو آج دنیا میں کوئی زندہ نہ ہوتا. یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندے, جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا, اسراف یعنی حد سے زیادہ گناہ کیے ہیں, بے حد گناہ کیے ہیں, وہ شاید گن بھی نہیں سکتے کتنے گناہ کیے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا. وہ رحمان الرحیم ہے, وہ رحم کرنے والا ہے, وہ کرتا ہے. تو کبھی کسی شخص کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھ کر اس کا مذاق نہ اڑانا, تکبر نہ کر بیٹھنا, ارے میں تم سے تو زیادہ اچھا ہوں, تم بڑے گنہگار ہو. اور کبھی کفری بات بھی نہ کر لینا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کبھی نہیں کرے گا. ایک لفظ نے ایک شخص کو, ایک اچھے انسان کو, متقی پرہیزگار انسان کو ایک لفظ نے ہلاک کر دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا, صالح انسان تھا. میرے بھائی یہ جو صلاح ہے نا, یہ جو اچھائی ہے نا, یہ اس کریم کی توفیق ہے, اللہ تعالی کی طرف سے محض اللہ کا کرم ہے. اگر کوئی شخص اچھا ہے یا نیک ہے, نمازی ہے, موحد متبع سنت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس شخص کے اوپر کہ اللہ اسے توفیق عطا فرمائیے کہ حق کو سمجھے اور نمازی و متقی پرہیزگار بن جائے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دو لوگوں کے, دو بھائیوں کا قصہ, ایک متقی پرہیزگار تھا اور دوسرا نافرمان تھا. تو فرما بردار متقی پرہیزگار اس نافرمان کو نصیحت کرتا رہتا, ایک مرتبہ, دو مرتبہ, دس مرتبہ, وہ باز نہ آتا. تو ایک مرتبہ اس شخص نے آ کے کہا, اس فرما بردار شخص نے آ کے کہا, تم پھر بھی نافرمانی کر رہے ہو, جاؤ تمہاری مغفرت ہوگی نہیں, تمہیں اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ یہ جملہ پسند نہ آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ حضرت قدسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شخص کون ہے جو مجھ سے آگے بڑھنا چاہتا ہے؟ یہ کون ہے یہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا؟ جا میں نے اسے تو معاف کر دیا ہے اور تیرے سارے عمل اکارت کر دیے ہیں. ایک لفظ نے، ایک جملے نے اس کی زندگی کی ساری کمائی کو ضائع کر دیا. تو مسلمان سے اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو یہ دیکھو، اس سے پہلے کہ اس کے پردے کہ اسے بے پردہ کرو، اگر اس کی جگہ تم خود ہوتے تو کیا کرتے اور کیا پسند کرتے کہ لوگ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ پھر جا کر کرو جو کرنا ہے. اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھو اور یہ کبھی نہ کہو کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. شیطان خون میں دوڑتا ہے، اگر نہیں کرتے تو یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر کہ گناہیں سے دوری اختیار کرتے ہو اور گناہ دیکھ کر دل تنگ ہو جاتے ہیں. واللہ ہے جو لوگ اس درجے پر فائز ہیں بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر. بعض لوگ گناہ کرنے کے بعد بھی یوں سمجھتے کہ ایک مکھی آئی اور مکھی کو اڑا دیا بڑے گناہ کرنے کے بعد، اور بعض لوگ چھوٹی نافرمانی کرنے کے بعد بھی سمجھتے ہیں کہ وہ پہاڑ کے نیچے دبے ہوئے ہیں تو دو لوگ برابر تو نہیں ہے نا، لیکن اسے حقیر مت سمجھو، بشرط یہ کہ جیسے میں نے کہا ہے ان دو شرطوں کے ساتھ. یا مثال کے طور پہ ایک چور نے چوری کی ہے. آج کل بڑی عجیب خبریں آتی ہیں کہ لوگ پکڑ کے چور کو مار دیتے ہیں، اس سے مارتے پیٹتے قتل کر دیتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ اگر بد امنی ہے کسی شہر میں، کسی جگہ، کسی ملک میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لے کے آپ خود فیصلہ کریں. اور کس قانون میں لکھا ہے کہ چور کی سزا موت ہے؟ کس قانون میں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الفاسقون فاولئك هم الظالمون. جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں وہ کافر ہیں، دوسری آیت میں وہ فاسق ہیں، پھر ایک اور آیت میں وہ ظالم ہیں. تو تینوں میں سے ایک ضرور ہے. چور سے چوری ہو گئی ہے، اگر تم نے اسے دیکھ بھی لیا ہے، اسے پکڑ بھی لیا ہے، تو اب اسے پولیس کے حوالے کر دیں. آگے وہ رشوت دے کے نکل جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بد امنی ہے، کرپشن ہے، کچھ بھی ہے، تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو. یہ بد امنی، کرپشن، جتنی بھی یہ مصیبتیں ہیں ہمارے سروں پر آج ہمارے معاشرے میں، اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں. تو ہمیں یہ برداشت کرنا پڑے گا. جب اپنے رب کو ناراض کیا ہے، جب اپنے رب کی نافرمانی کی ہے اور شرک اور بدعات مکفر جیسے دلدل میں غرق ہوئے ہیں، تو پھر یہ تو ہونا ہی تھا. اب کیا سمجھتے ہیں؟ جو بد امنی یا جو کرپشن ہمارے معاشرے میں ہے وہ صرف ایسے ہی ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم تو چاہتے کہ ہم اپنی مرضی سے نافرمانی کرتے رہیں اور پھر ہمیں سزا بھی نہ ملے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران، ہمارا سسٹم ہے. اپنے آپ کو تول کے دیکھ لو، میں کیسا ہوں؟ ہر انسان اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھ کے سوال کرے، میں کیسا ہوں؟ اور کیسا ہوں کہ جواب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہوں یا ناراض کرنے والا ہوں، بس پھر ہم جان لیں گے کہ ہمارا سسٹم کیوں خراب ہے، ہمارا معاشرہ کیوں خراب ہے. تو یاد رکھیں، کسی چور نے چوری کی ہے، یا کوئی شرابی شراب پیتا ہے، یا کوئی شخص زناکاری کرتا ہے، اس گناہ میں مبتلا ہے، لیکن وہ اسے چھپاتا ہے، اکیلے میں چھپاتا ہے. آپ کو خبر مل گئی ہے یہ شخص ایسا ہے، اسے جا کے نصیحت کرو، لیکن پردے میں، رازداری میں اس کی تشہیر نہ کرو، کیونکہ آپ بھی پسند نہیں کرتے اگر یہ گناہ آپ سے ہو جائے تو اس کی تشہیر کی جائے. لیکن اگر یہ شخص خود شراب بھی پیتا ہے، شرابی بھی ہے، اور لوگوں کو بھی پلاتا ہے، اسے عام بیچتا بھی ہے، یا اس نے اپنی بٹیاں بنائی ہوئی ہیں، تو ایسے لوگوں پر خاموشی نہیں اختیار کی جاتی، پردہ نہیں ڈالا جاتا، ایسے لوگوں کو فوراً جو ہے کمپلینٹ کی جاتی ہے، تاکہ ان لوگوں کو جو ان کی سزائیں ان کو ملے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافا الا المجاہرون, میرے سارے کے سارے امت خیر و عافیت میں ہے, الا وہ جو مجاہرہ کرنے والے ہیں, یعنی گناہ کر کے اس کو عام کرنے والے ہیں, تشہیر کرنے والے ہیں گناہوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جہار میں سے, یعنی گناہ کو عام کرنے میں سے, کہ کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے, کوئی گناہ کرتا ہے رات کی تاریکی میں, پھر وہ شخص صبح اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے پردے میں رکھا ہوا تھا, رات کو جو بھی اس نے گناہ کیا اللہ نے اپنے پردے میں رکھا, تو وہ صبح اٹھ کے کہتا ہے کہ میں نے پتہ ہے رات کو کیا کیا کیا, میں نے یہ کیا یہ کیا اور یہ کیا, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پردے میں رکھا تھا اور یہ اٹھ کے اپنے آپ کو بے پردہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ, کتنی عجب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو اپنے پردے میں رکھتا ہے اور وہ شخص اپنے آپ کو بے پردہ کر دیتا ہے, اپنے گناہوں کو عام کر دیتا ہے. کتنی عجیب سی بات ہے میرے بھائی. اس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پردے میں رکھے. جب ہم کہتے ہیں مغفرت کی بات تو اصل لفظ مغفرت کا جو ہے اس کا معنی ذرا سمجھ لیں. استغفار مغفرت طلب کرنا, اور مغفرت کا لفظ اصل جو ہے مغفر سے لیا گیا ہے. مغفر وہ خوزہ ہوتا ہے جو سر پہ ایک جنگ کرنے والا شخص اپنے سر پہ پہن لیتا ہے, اور یہ خوزہ جو ہوتا ہے ہیلمٹ جیسے کہتے ہیں جسے, یہ اسے باہر کی جو تکلیف ہے یا جو چوٹ ہے اسے محفوظ کرتا ہے, اور اندر کی جگہ کو پردے میں رکھتا ہے. تو اصل لفظ مغفرت کا مغفر سے لے گیا ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے, نمبر ایک, اے اللہ تعالیٰ ہمارے گزرے گناہوں پر پردہ ڈال اور آنے والے گناہوں سے محفوظ فرما. اللہ اکبر, کتنی پیاری دعا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں ان کو اپنے پردے میں رکھ اور آئندہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما. اور عفو کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے. سبحان اللہ, اور دونوں میں یہ معنی موجود ہیں, لیکن اگر دونوں ایک ساتھ بیان کیے جائیں تو پھر یہ اختلافی معنی جو ہے اس میں آ جاتا ہے. جب کہتے ہیں استغفر اللہ اتوب الیہ, پھر توبہ جو ہے جس میں ندامت ہوتی ہے اور گناہوں سے بخشش کی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ بخش دے, اور وہ گناہ جو انسان جانتا ہے, بعض گناہ تو ہم بھول چکے ہیں, جو بھولے بسرے گناہ ہیں ان سے استغفار کیا جاتا ہے, جو گناہ ہمیں یاد ہیں ان گناہوں سے توبہ کی جاتی ہے. تو یاد رکھیں کہ المجاہرون وہ لوگ ہیں جو گناہوں کی تشہیر کرتے ہیں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. یہ ایک گاڑی ہے کرولا بلیک کلر کی, کالے رنگ کی, جس کا نمبر ہے 3508. تو جس کی گاڑی ہے میرے بھائی اللہ کے لیے اسے ہٹا دو. بیچارے بعض ہمارے ساتھی بیچارے پریشان ہو رہے ہیں اور کافی دیر سے بیچارے دیکھ رہے ہیں کہ میں کب بات ختم کروں, وہ بیچارے وہ آزاد ہو جائیں. تو اللہ کے لیے ہم جمعے کے دن آتے ہیں خیر کام کرنے کے لیے, اگر ہمارے اس خیر میں کسی کو تکلیف شامل ہو جائے تو پھر یہ خیر باقی خیر نہیں رہتا. جیسے مجھے پسند ہے کہ کوئی شخص مجھے روکے نہیں, قید نہ کرے, تو میرے مسلمان بھائی کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اب کیا پتہ بعض اوقات ایمرجنسی ہوتی ہے, کسی نے کوئی ضروری کام کے لیے جانا ہوتا ہے, آپ گاڑی کو غلط پارک کر کے آ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں مسجد میں, اللہ کے گھر میں, تو کیا تلاوت ہے قرآن مجید کی ہے؟ یہی سبق ہمیں سکھاتا ہے قرآن مجید کہ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچاؤ. اعدلوا هو اقرب للتقوى, انصاف کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. قرآن مجید کی بنیاد سے تقوی کا سبق ہے. ہم نے سمجھا تقوی کیا ہے؟ وہ کہاں پہ ہے تقویٰ ہے کہ مسلمان بھائی بیچارہ دھوپ میں دائیں بائیں دیکھ رہے، گاڑی کیسے ہٹاؤں میں، اور ہم مزے سے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں یا خطبہ سن رہے ہیں. اور جس کو اللہ تعالی نے مغفرت کی توفیق عطا فرمائی ہے، میرے بھائیو اس استغفار اور مغفرت طلب کرنے کا جو نعمت ہے واللہ بڑی عظیم نعمت ہے. اگر ہم اس استغفار کی قدر کو جان لیتے نا تو شاید آج ہمارے بھی میں کوئی محروم شخص نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واستغفروا ربکم انہ کان غفارا، اور اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے، اپنے خالق مالک رازق سے، اپنے مشکل کشا حاجت روا سے، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو. انہ کان غفارا، بے شک وہ غفار ہے. اور غفار بار بار گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے، صیغہ مبالغہ ہے. ایک مرتبہ گناہ کیا، استغفار کیا، معاف کر دیا، پھر گناہ ہو گیا، پھر استغفار کرو، پھر ہو گیا، پھر استغفار کرو، کیونکہ وہ غفار ہے. اور ملے گا کیا میرے بھائیو، صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے استغفار کیا اس کی دنیا میں گناہ معاف ہو گئے، دنیا میں بھی خیر و برکت ہے، انعامات اور احسانات ہیں، اور آخرت میں جنت ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، پہلی بات یہ ہے کہ تمہارے لیے آسمان سے اللہ تعالی بارش نازل فرمائے گا، مدرارا پے در پہ، خیر و عافیت والی بارش جس میں امن و امان ہو، سلامتی ہو. کیونکہ بعض بارشیں تو نعوذ باللہ ہلاکت کا باعث بنتی ہیں، لیکن یہ ایسی بارش ہے جب استغفار کرنے والے کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بارش نازل فرماتے ہیں، جس میں رحمت ہوتی ہے، زحمت نہیں ہوتی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، رزق چاہیے، مال کس کو نہیں چاہیے، ہر بندہ مال کا طلبگار ہے، اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، انتھک محنت کر رہا ہے. چاہیے استغفار کرو. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. وَبَنِينَ، نیک نرینہ اولاد کس کو نہیں چاہیے، ہر شخص، ہر والدین یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نرینہ اولاد عطا فرمائے، بیٹے ہوں، دعائیں ہوتی ہیں، منتیں مانی جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہم لوگ نہیں کرتے. استغفار کرو، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، بہتی ہوئی نہریں، دریا، پانی زندگی ہے، پانی کے فراوانی زندگی ہے. دنیا میں بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی کی نعمت ہے، پانی کی بھی فراوانی ہوگی، قحط سالی نہیں ہوگی استغفار سے. دوسری آیت میں آیا ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، ذرا اس کو سمجھ لینا آج، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، جو تمہیں طاقت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اس طاقت کو دگنا کر دے گا اس استغفار سے. ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی پاور ہے نا، یہ ہم سب پاور لیس ہیں. کوئی شخص کہتا ہے میرا حافظہ کمزور ہے ڈاکٹر صاحب میں کیا کروں، دوائی تو جو لکھنی ہو لکھ دیتے ہیں، اس سے پہلے کہتے ہیں یار کثرت سے استغفار کرو. اللہ تعالیٰ فرمائے وَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، حافظہ کمزور ہے، اس کا بہترین علاج ہے کثرت سے استغفار کرو، کم سے کم 1000 مرتبہ روزانہ. 1000 کوئی خاص تعداد نہیں ہے، لیکن 1000 مطلب کثرت سے آپ گنو تو 1000 زیادہ بھی کرو، 1001 کرو، 2 کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی کہ 1001 کرو گے تو فائدہ نہیں ہے، 1000 کرو گے تو فائدہ ہے. اس کے لیے وحی کا ہونا ضروری ہے، وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. جیسے 1000 استغفار میں فائدہ ہے، ویسے 1001 میں بھی، 2 میں بھی، 10 میں بھی ہے. لیکن جب کوئی شخص یہ کہے اہل سنت جماعت کے علماء میں سے کہ 1000 مرتبہ یعنی کثرت سے کیا کرو. حافظہ کمزور ہے, کثرت سے استغفار. اولاد کی تڑپ ہے, کثرت سے استغفار. بے روزگاری ہے, وامددکم باموال, اموال چاہتے ہو, بے روزگاری ہے, کثرت سے استغفار. پیسوں میں برکت نہیں ہے, مہینے کے آخر میں ادھار لینا پڑتا ہے, قرض سر پر بھاری ہے, سر اٹھا نہیں سکتے, کمر جھکی ہوئی ہے قرض کی وجہ سے, کثرت سے استغفار. ایک شخص کو میں نے بار بار یہی چیز کہا کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے, استغفار کرو. یہ کہتے یار تمہیں اس کے بعد بغیر کچھ آتے نہیں, بس ہر بات پر استغفار. میں نے کہا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا امام صاحب مجھے اولاد کی ضرورت ہے, کئی سالوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے محروم کیا ہوا ہے, انہیں کثرت سے استغفار کرو. دوسرا آیا بے روزگار تھی, بے روزگاری کی شکایت کی, انہیں کثرت سے استغفار کرو. تیسرا اسے کثرت سے استغفار کرو. کس شاگرد نے کہا امام صاحب ایک ہی کلیا ہے تمہارے پاس, ایک ہی بات کرتے رہتے ہو, تو یہ کیا راز ہے؟ یہ آیت پڑھ کے سنائی ہے, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اور اگر کوئی کمزوری ہے, بعض بچے جو امتحان میں پریشان ہو جاتے ہیں, کثرت سے استغفار کریں. اور امتحان کے وقت میں بھی اگر کوئی انفارمیشن آپ سے چلی گئی ہے, بھول گئے ہیں, تو چیٹنگ نہ کرو, آگے پیچھے دائیں بائیں نہ دیکھو, کیونکہ ایک تو حرام, ایک تو پہلے سے مصیبت ہے کہ آپ کو یہ چیز بھول گئی ہے, اور دوسری پھر غلطی یہ کریں کہ کسی سے چیٹنگ کروا رہے ہیں, اس کو بھی اور خود اپنے آپ کو بھی اس گناہ میں ڈال رہے ہیں. کرنا کیا ہے اور کر کے دیکھ لیں. آپ نے پڑھا ہوا ضرور ہے, ہاں جو بچے نالائق ہیں, بچپن شروع سے پڑھتے نہیں ہیں, ان کی بات میں نہیں کر رہا, ان کو استغفار پہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا, کیونکہ کچھ ہوگا تو استغفار ہوگا نا. وَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اس کو یاد رکھیں, تو کچھ طاقت تمہارے اندر بھی تو ہونی چاہیے نا, کچھ پڑھ, آپ محنت کریں اپنی طرف جتنے آپ کر سکتے ہیں, باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. آپ استغفار کرنا شروع کر دیں, اور صرف یہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور دیکھ لیں آپ 50-60-100 کے قریب ہوں گے, آپ کو فوراً چیز یاد آ جائے گا, پوچھ لیں گے. بشرط یہ کہ دل سے استغفار, آپ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں استغفار بھی کر رہے ہیں, ادھر بھی دیکھ رہے ہیں, کہیں سے کوئی چیٹنگ بھی آ جائے, دونوں پہ کام کر رہے تھے, استغفار بھی ہو ساتھ یہ بھی کام چل, دائیں بائیں دونوں چلتے ہیں, نہیں ایسے کام نہیں بنے گا. دلی یقین کے ساتھ اپنے رب سے استغفار کی دعا شروع کر دو, اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے تمہیں اس خاص انفارمیشن سے نوازتے جو اندر گم ہو گئے تمہارے دماغ میں, اب ڈھونڈ رہے ہو اسے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی مسئلہ مجھ سے چھپ جاتا تو میں کثرت سے استغفار کرتا, جب 1000-2000 کے قریب ہوتا تو مجھے یاد آ جاتا. اب کتابوں کی طرف جانا, کتابیں کھولنا, دوڑ, آپ نے پڑھا ہوا ہے, آپ کی قوت میں یہ چیز موجود ہے. اللہ تعالیٰ استغفار سے اس طاقت کو, قوت کو دگنا کر دیتا ہے, اس سے بھی زیادہ کر دے. یزیدکم قوۃً الی قوۃکم, اور جو طاقت ہم نے کمائی ہے وہ ہمارے جیسے کمزور ہے, جو اس کریم سے آتی ہے تو اس کا کوئی حساب ہے؟ اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اس لیے استغفار کو سمجھ لیں, اور جب استغفار کی بات ہم کرتے ہیں تو استغفار کا معنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی دعا کر رہے ہیں, اور آئندہ گناہوں سے محفوظ ہونے کی دعا کر رہے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پردے میں رکھے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کو روشن منہج کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علیہ, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام ورحمة الله. دیکھیں استغفار کے تو میں نے دلیل بتا دیا آپ کو قرآن مجید میں سے, جنس کو قوت الا قوتکم. اور دوسری جو ہے کوئی بندہ اور ذکر کر لیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی اور ذکر بندہ کرے, لیکن یہ جو ہے یہ مجرب چیزیں ہیں. اللہ اللہ اکبر, الحمدللہ بارک اللہ. دیکھیں بڑی خوشخبری, یعنی بھائی کہتے ہیں کہ ان کی سالی جو ہیں 16 سال سے بے اولاد تھیں, اور انہوں نے ان کو ایک ریکویسٹ کیا آپ کثرت سے استغفار کیا کریں, اور کثرت کے استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 16 سال کے بعد اولاد سے نوازا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی کلام حق ہے میرے بھائیوں. فرق یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم سب کئی سالوں سے استغفار کر رہے ہیں ہمیں تو کچھ ہوتا نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. ایک ہوتا ہے زبان کا استغفار, ایک ہوتا ہے دل کا استغفار. ہم دل سے مانگتے تو دیکھیں اس کریم سے, کبھی دل سے مانگا ہے ہم نے؟ دل سے مانگ کے دیکھو, دیکھے اللہ تعالیٰ کیسے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. جزاک اللہ خیر.
جی
عرفات کا روزہ, عرفات کا روزہ کا سوال ہے, ابھی تو عرفات دور ہے, لیکن بھائی چھٹی پہ جانا چاہتے ہیں, ماشاءاللہ حریص ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے کہ جو نوافل روز, جیسے کہ ابھی شوال کا مہینہ ہے اور 6 روزے شوال کے جو ہے پورے 1 سال کے روزوں کے ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, ویسے جو ہے عرفات کے دن کا روزہ ہے, اور تاریخ جو ہے یہاں پہ 9 تاریخ ذوالحجہ کے عرفات کا دن ہے. انڈیا پاکستان میں تاریخ بدل جاتی ہے تو ہم کیا کریں, اکثر یہ سوال ہوتا ہے. اس میں یاد رکھیں کہ آپ دونوں دن روزہ رکھ لیں تو انشاءاللہ اس خیر سے محروم نہیں ہوں گے آپ, چاہے ادھر کی نو یا ادھر کی, دونوں میں سے 1 نو یا 10 تو ہوگی نا, تو دونوں دن کا روزہ رکھ لیں آپ انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اس نعمت سے اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرمائے گا. بارک اللہ فیک. کتنی ہے؟ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے, کسی نے سوال بھیجا ہے. یاد رکھیں کہ نبی اور رسول میں جو یکسانیت ہے وہ یہ کہ دونوں پر وحی نازل ہوتی ہے, اور رسول جو ہے رسول کو خاص پیغام سے نوازا جاتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ. یہ تعریف تھی, یعنی فرق تھا بعض علماء جو بیان کرتے تھے. اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس تعریف میں ایک تھوڑی سی کمی باقی ہے, کیونکہ نبی بھی تو اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاتا ہے, یا نبی یہ تو نہیں کہ اپنی اصلاح کر دوسروں کی نہ کرے. تو اس میں ایک چیز باقی رہی ہے, وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں رسول ہمیشہ اللہ تعالی تب بھیجتا ہے جب شرک عام ہوتا ہے. جب شرک آتا ہے تو اللہ تعالی توحید کی دعوت کی تجدید کرتا ہے اپنا رسول بھیج کے, اور نبی جو ہوتا ہے وہ اس دعوت کو جو ابھی موجود تھی توحید کی دعوت کو اس کو آگے لے کے چلتا ہے. پھر جو شرک آتا ہے پھر رسول اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تاکہ اس کی تجدید. سب سے پہلا رسول نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اب اس فرق کی دلیل دیکھیں آپ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو سب سے پہلے نبی ہیں وہ ہیں آدم علیہ الصلاۃ والسلام. اب آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے تک تقریباً 10 صدیاں ہیں شرک نہیں ہوا, باقی گناہ تھے, قتل تھا, گانے بجانے تھے, زناکاریاں تھیں, بدکر, باقی نافرمانیاں تھیں, لیکن شرک کا وجود نہ تھا. جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بخاری میں سورت نوح کی تفسیر میں آیت نمبر 23 کی آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ ود سواع یغوث یعوق نصر جو ہیں یہ نیک و صالح اولیاء تھے, تو جب یہ مر گئے تو شیطان نے یہ وسوسہ کیا کہ ان کی قبروں پر پتھر نصب کر دو. پھر جب علم جاتا رہا تو ان پتھروں کو عبادت کی گئی. تو اصل یہ پتھر جو ہیں یہ پتھر نہیں, یہ نشانیاں ہیں. کس چیز کی نشانی ہے؟ نیک اور صالح بزرگوں کی, جن کو یہ اپنا وسیلہ بناتے تھے. اسے بخاری کی روایت ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول, جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ شفاعت الکبریٰ کے تعلق سے جو لمبی حدیث ہے بخاری میں کہ لوگ جائیں گے میدان محشر میں اور جائیں گے نوح علیہ السلام کی طرف, جب جائیں گے پھر آدم علیہ السلام کی طرف, پھر وہ بھیجیں نوح علیہ السلام کی طرف, جب جائیں گے نوح علیہ السلام کی طرف تو کہیں گے اے اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول, اللہ تعالیٰ تمہیں سب سے پہلے رسول بنایا, تو سب سے پہلے رسول ہیں نوح علیہ الصلاۃ والسلام. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. شرک تو تھا نہیں اس زمانے میں, اس لیے خاص توحید کی انسٹرکشن نہیں تھی کیونکہ وہ تو سارے موحدین تھے. جب شرک آتا ہے کسی قوم میں اس زمین کے اوپر تو اللہ تعالیٰ توحید کی رسالت کی تجدید کرتا ہے رسول کے ذریعے سے, اور پھر رسول بھیج دیتا ہے. پھر جب تک یہ توحید رہتا ہے تو بعد میں پھر اللہ انبیاء بھیجتا رہتا ہے جو اس رسالت کو, توحید کی رسالت کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور آگے بڑھاتے رہے, اللہ کے نبی ہوتے ہیں. پھر جو ہی شرک دوبارہ جنم لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اور رسول بھیجتا ہے, اور خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب شرک موجود ہے تا قیامت رہے گا, اور نبی نہیں آئے گا اور رسول نہیں آئے گا. خاتم المرسلین کی رسالت باقی ہے, اور جو امتی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اس رسالت کو آگے لے کے جائیں گے, اور یہ اس طریقے سے یہ خیر باقی رہے گا تا قیامت. واللہ اعلم. بارک اللہ فیک. بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ دیکھا گیا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو بعض لوگ جو ہے وہ آپس میں کچھ باتیں کرتے ہیں, تو ہمیں کس وقت خاموشی اختیار کرنی چاہیے؟ یاد رکھیں جب امام منبر پر آ جائے اور اپنا خطبے کا آغاز کرے, خطبے کا آغاز, اس وقت سے کوئی بات نہیں کرنی اور کسی چیز سے اپنا کو مصروف و مشغول نہیں کرنا سوائے خطبے کے سننے کے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال اخي انصت وامام يخطب فقد لغى, جس نے اپنے بھائی سے یہ کہا کہ خاموشی اختیار کرو, صرف یہ کہا, ساتھ والا بات کر رہا ہے کسی سے, کسی نے جمعہ کے خطبے کے دوران اپنے کسی ساتھی سے یہ کہا کہ تم خاموشی اختیار کرو, تو اس کے جمعہ کے خطبے کا جو ثواب ہے وہ اسے نہیں ملے, اسے محروم ہو گیا. لغو یعنی جمعہ کے خطبے کا ثواب نہیں ملے گا اسے. اور وہ من مس الحصى فقد لغى, جس نے اپنا کو مشغول کیا کسی پتھر اٹھانے سے کسی چیز سے, اس کے بھی جمعہ کا خطبے کا جو ثواب ہے وہ نہ ملے گا. ہاں اگر امام آ کے سلام کہتا ہے پھر اذان شروع ہو جاتی ہے, اس وقت آپ سنت یہ کہ آپ اذان کو آپ سنیں انصات کریں اور جواب دیتے رہیں جو مسنون طریقہ ہے, اور بعد درود پڑھیں اور مسنون دعا پڑھیں. اگر اذان کے دوران کچھ ضروری بات کرنی تو آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے اس وقت سے لے کے خطبے کی انتہا تک آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. اللہ اعلم.
سر ایک کوشچن ہے, مطلب آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ہوگا, سر یہ زکات لوگ دیتے ہیں اگر کسی رشتہ دار کو دیتے ہیں تو اس کو بتانا ضروری ہے کہ اس کو بتائے بغیر ہم اس کو دے سکتے ہیں؟
دیکھیں زکات کے تعلق سے یہ سوال اکثر آتا ہے کہ اب جب کسی مستحق کو زکات دیتے ہیں تو کیا اسے بتانا ضروری ہے کہ یہ زکات ہے؟ نہیں میرے بھائی ضروری نہیں ہے. یاد رکھیں یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص کو آپ نہیں جانتے کہ وہ مستحق ہے یا نہیں, وہ آپ کے پاس آیا ہے زکات کا نام لے کے زکات لینے کے لیے, تو آپ اسے نہیں جانتے, یا وہ آپ سے کچھ مانگنے آیا ہے میری مدد کرو, آپ اسے کہتے ہیں دیکھیں یہ زکات کا مال ہے تمہیں دے رہا ہوں میں, تاکہ اسے پتہ چلے مستحق ہے یا نہیں, یہاں تو آپ بتائیں گے. لیکن ایک شخص ہے وہ خاص, اگر آپ کا رشتہ دار آپ اس سے واقف ہیں بہترین طریقے سے کہ وہ مستحق ہے, فقیر ہے, مسکین ہے, وہ زکات کا مستحق ہے, تو آپ اسے دے دیں زکات اور اسے یہ نہ بتائیں کہ یہ زکات ہے, کیونکہ آپ ایک طرف سے تو اسے زکات دے رہے, دوسری طرف سے اسے آپ یعنی اتنی بڑی ضرب دے رہے ہیں, یہ بڑی جرح ہوتی ہے نا کہ آپ یہ زکات ہے. میں پسند کرتا ہوں کہ کوئی شخص مجھے زکات دے اور مجھے کہے یہ لو یہ زکات ہے, نہیں پسند نا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شخص تمہیں سے اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کو پسند نہ کرے. کوئی بیماری یا پریشانی ہے, کوئی بیماری ہے یا پریشانی ہے اس کے لیے تو رقیہ شرعیہ ہے. رقیہ شرعیہ جو ہے وہ یعنی معروف ہے, اسے کتابچے بھی موجود ہیں بیماری کے علاج کے لیے, قرآن پورا شفا ہے. لیکن چند آیتیں ایسی ہیں, چند احادیث ہیں جو یعنی دیکھا گیا ہے اور سلف صالحین نے بھی یعنی اس ان آیات کو پڑھا ہے جس سے فائدہ ہوا ہے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی رقیہ کرتے تھے, یعنی جس کو جھاڑ پھونک کہتے دم کہتے ہم. تو سورہ فاتحہ ہے, آیت الکرسی ہے, سورہ بقرہ میں سے آیت نمبر 101 جو آیت السحر کہا جاتا ہے, سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں ہیں, پھر سورۃ الصفات کی پہلی 10 آیتیں ہیں, سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 33 سے 36 تک, پھر سورۃ الحشر کی آخری 5 آیات, پھر سورۃ القلم کی آخری دو آیتیں, پھر سورۃ الاخلاص والفرق والناس. یہ جو آیات ہیں اگر آپ پڑھ کے مریض کے اوپر پھر دم کرتے ہیں تو بڑا اثر ہوتا ہے الحمدللہ اس کا. رہی بات پریشانی کی, غم اور پریشانی کے لیے چند احادیث ہیں اور آیات ہیں, اگر کوئی پریشان ہو ان کو پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی پریشانی جاتی رہے گی. ان میں سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ دعا کس کی ہے؟ کس کی؟ یوسف نہیں, یونس علیہ الصلاۃ والسلام. فنادى فی الظلمات, سبحان اللہ, ذرا غور کریں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ کہ اللہ کے پیارے نبی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں, یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں. فنادى فی الظلمات, پکارا کسے پکارا ہے؟ اپنے رب کو پکارا ہے. ظلمتوں میں, کون سی ظلمت ہے؟ مچھلی کے پیٹ کی ظلمت, سمندر کی ظلمت, رات کی تاریکی کی ظلمت. فی الظلمات, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اپنی گناہ, اپنی غلطی کا اقرار بعد میں ہے, پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا انت. کلمہ توحید سے, توحید عبادت کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو واحد ہے, سچا معبود ہے, تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, سبحانک تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں ہی ظالموں میں سے تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو صراط کی تاریکی میں اس بڑی پریشانی میں سے نکال دیا ہے. سبحان اللہ, مغموم تھے, پریشان تھے, تو پریشانی سے آزادی ملی. آپ اس مسنون دعا ہے, حدیث میں بھی آئے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی کو اگر کوئی غم ہو یا کوئی پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھیں جو ذنون یعنی نون علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس غم سے اللہ تعالیٰ سے نجات عطا فرمایا گیا. اور چھوٹی سی دعا اگر کسی یاد نہ رہے, چھوٹی سی ہے, اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا, اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا, تو ہر انشاءاللہ پریشانی سے انشاءاللہ وہ آزاد ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور کر دے گا. اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا. اور دعا معروف ہے, اللهم انا اعوذ بك من الهم والحزن, واعوذ بك من العجز والكسل, واعوذ بك من الجبن والبخل, واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. یہ دعا پڑھتا ہے کثرت سے, ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی سے دور کرتا ہے. تو اور بھی دعا ہے, وقت کم ہے, لیکن آپ ان دو تینوں کو یاد کر دیں, ان شاء اللہ تعالیٰ پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا. واللہ اعلم.